بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے، اور خبردار، راہ خدا میں قتل ہونے والوں کو مردہ خیال نہ کرنا، وہ زندہ ہیں اور اپنے پروردگار کے یہاں رزق پا رہے ہیں، خدا کی طرف سے ملنے والے فضل و کرم سے خوش ہیں، اور جو ابھی تک ان سے ملحق نہیں ہو سکے ہیں ان کے بارے میں یہ خوشخبری رکھتے ہیں کہ ان کے واسطے بھی نہ کوئی خوف ہے اور نہ حزن، وہ اپنے پروردگار کی نعمت، اس کے فضل اور اس کے وعدے سے خوش ہیں کہ وہ صاحب ایمان کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ آل عمران کی آیات 169 تا 171 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب علی پرہیزگار۔ سامعین، ہماری یہ نشریات آپ شارٹویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9835 کلو ہرٹز اور میڈیم وے میں 765 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے، جو عالمی خبروں، رپورٹ اور سیاسی تبصرے پر مشتمل ہے۔ اس کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا، پھر آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں گے۔ نعت کے بعد پروگرام ایرانی فن تعمیر پیش کیا جائے گا، اس کے بعد آپ پروگرام آئینۂ صحافت سنیں گے، جس کے بعد پروگرام گھر اور گھرانہ پیش کیا جائے گا، اور انداز جہاں ہماری نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے فرمایا کہ تاریخ انسانیت میں ایسا دور بہت ہی کم آیا ہے جب پوری دنیا میں انسانوں کو بیک وقت کسی ایک نجات دہندہ کی ضرورت کا احساس ہوا ہو، اور آج اس منجی کی ضرورت کا احساس کیا جا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ آج دانشور اور علمی طبقہ بھی پورے شعور و ادراک کے ساتھ اس منجی کی ضرورت کا احساس کر رہا ہے، اور عام لوگ بھی لاشعوری طور پر ایک منجی اور مہدی کی ضرورت محسوس کر رہے ہیں۔ تو سامعین لیجیے، آپ سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے پروگرام گرد و پیش۔ عزیز سامعین، پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، تو آئیے اس پروگرام میں سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلے عالمی خبریں پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی ہاشم علی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ جامع ایٹمی معاہدے میں امریکہ کی واپسی، پاکستان پورے خطے اور دنیا کے مفاد میں ہے، ایک ٹی وی انٹرویو میں وزیر اعظم عمران خان کا بیان۔ لاہور، کراچی اور فیصل آباد میں فضائی آلودگی میں خطرناک اضافہ۔ لاہور فضائی آلودگی میں دنیا کے بڑے شہروں میں پہلے نمبر پر آ گیا۔ اور امریکی ریاست پینسلوینیا کی ایک عدالت نے بعض پوسٹل ووٹوں کی گنتی روکنے کا حکم دیا ہے۔ لیجیے اب سماعت فرمائیے تفصیل کے ساتھ خبریں۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے امریکہ کے نو منتخب صدر کی جانب سے بین الاقوامی معاہدوں کی پاسداری کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ واشنگٹن کی جانب سے ایٹمی معاہدے پر عمل پاکستان سمیت پورے علاقے اور ساری دنیا کے مفاد میں ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے جی این این ٹی وی چینل سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ایٹمی معاہدے میں امریکہ کی آئندہ جو بائیڈن حکومت کی واپسی پاکستان سمیت سب کے مفاد میں ہے، اس لیے کہ ایسی صورت میں ایران کے ساتھ دو طرفہ تجارتی تعاون کے فروغ میں مدد ملے گی۔ انہوں نے مشرق وسطی، اسرائیل اور ایران کے سلسلے میں امریکہ کی ٹرمپ حکومت کی پالیسیوں کو اشتعال انگیز قرار دیا اور کہا کہ امریکیوں کو اپنی خارجہ پالیسیوں کو تبدیل کرنا ہوگا۔ عمران خان نے علاقے سے کشیدگی کے خاتمے اور ایران و سعودی عرب کے ساتھ صلاح و مشورے کے بارے میں بھی کہا کہ انہوں نے سعودی ولی عہد کے ساتھ گفتگو کی ہے، جس کا ایک مقصد جنگ یمن کا خاتمہ ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے یمن کے خلاف جنگ کے ذمہ دار ممالک کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ یمن جنگ کے 5 برس پورے ہو چکے ہیں، اور جب کوئی جنگ شروع کرتے ہو تو اسے ختم کرنے کی توانائی کے مالک نہیں بن سکتے، اس لیے کہ اس قسم کی جنگ کے کبھی بھی ختم نہ ہونے والے نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ لاہور، فیصل آباد اور کراچی سمیت پاکستان کے مختلف شہروں میں فضائی آلودگی انتہائی خطرناک ہو گئی ہے۔ پاکستانی میڈیا کا کہنا ہے کہ ایئر کوالٹی انڈیکس کے مطابق لاہور کی فضا دنیا کے بڑے شہروں میں سب سے زیادہ آلودہ ہے۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق لاہور کی فضا میں آلودہ ذرات کی مقدار 505 تک پہنچ گئی ہے۔ پاکستان کے صوبے پنجاب کے دیگر شہروں میں بھی فضائی آلودگی کی صورتحال تشویشناک بتائی گئی ہے۔ سب سے خراب صورتحال صوبے پنجاب کے صنعتی شہر فیصل آباد کی بتائی گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق فیصل آباد کی فضا میں آلودہ ذرات کی مقدار لاہور سے بھی زیادہ بتائی گئی ہے۔ کراچی میں بھی آلودگی کی سطح انتہائی خطرناک بتائی گئی ہے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق کراچی کا شمار دنیا کے سب سے زیادہ آلودہ شہروں میں تیسرے نمبر پر ہوتا ہے۔ پاکستان میں کورونا سے متاثرین اور اموات میں اضافے کا سلسلہ جاری ہے۔ پاکستان کے نیشنل کورونا کمانڈ سینٹر کی رپورٹ کے مطابق ملک میں گزشتہ 24 گھنٹے میں 2304 افراد کورونا سے متاثر ہوئے اور 37 افراد لقمہ اجل بن گئے۔ اس رپورٹ کے مطابق پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹے میں کورونا سے 714 افراد شفا یاب ہوئے ہیں۔ پاکستان میں کورونا سے متاثرین کی تعداد 352,296 ہو چکی ہے، جن میں سے 7092 افراد لقمہ اجل بن چکے ہیں اور 321,563 افراد کورونا کو شکست دینے میں کامیاب رہے ہیں۔ پاکستان میں کورونا کے زیر علاج مریضوں کی تعداد بڑھ کر 23,641 ہو گئی ہے، جن میں سے 1,219 افراد کی حالت نازک بتائی جاتی ہے۔ ادھر ہندوستان میں کورونا سے یومیہ متاثرین اور اموات میں کمی کا سلسلہ جاری ہے اور شفا یابی کی شرح بڑھ کر 93% ہو گئی ہے۔ ہندوستانی وزارت صحت نے جمعہ کو اعلان کیا کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں کورونا کے 44,887 نئے مریضوں کا اندراج کیا گیا، جس کے بعد ملک میں کورونا سے متاثرین کی مجموعی تعداد 87,29,000 ہو گئی ہے۔ ہندوستان میں گزشتہ 24 گھنٹے میں 49,069 افراد کورونا سے مکمل طور پر شفا یاب ہوئے ہیں۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق ہندوستان میں کورونا کو شکست دینے والوں کی تعداد 81,15,000 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق ہندوستان میں یومیہ متاثرین کے مقابلے میں شفا یاب ہونے والوں کی تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے اب ملک میں کورونا کے زیر علاج مریضوں کی تعداد 484,547 رہ گئی ہے۔ ہندوستانی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ ملک میں کورونا کو شکست دینے والوں کی شرح 92.97%، زیر علاج مریضوں کی شرح 5.55% اور اموات کی شرح 1.47% ہے۔ ہندوستان کی ریاست بہار میں قومی جمہوری اتحاد کی ایک بار پھر حکومت بننے جا رہی ہے، جس کی قیادت ایک بار پھر جنتا دل یو کے صدر نتیش کمار کریں گے۔ اس سلسلے میں تفصیلات بتا رہے ہیں دہلی سے ہمارے نمائندے شمشاد کاظمی۔
بہار میں قومی جمہوری اتحاد کی ایک بار پھر حکومت تشکیل پانے جا رہی ہے، جس کی قیادت ایک بار پھر جنتا دل یو کے صدر اور موجودہ وزیر اعلی نتیش کمار کریں گے، جن کی پارٹی اگرچہ ان انتخابات میں بی جے پی کے مقابلے کم سیٹیں حاصل کر پائی ہے، لیکن بی جے پی کی مرکزی قیادت اپنے اس وعدے پر اٹل ہے کہ نتیجہ چاہے جو بھی ہو، قومی جمہوری اتحاد کی اکثریت حاصل کرنے پر بہار کے وزیراعلی نتیش کمار ہی ہوں گے۔ نتیش کمار نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آئندہ اتوار کو قومی جمہوری اتحاد کے لیجسلیچر پارٹی کا اجلاس ہوگا، جس میں لیڈر کا انتخاب عمل میں آئے گا۔ انتخابات سے قبل اتحاد میں شامل جماعتوں کے سہارے، جن میں مہا گٹھ بندھن سے نکل کر آنے والی ہم اور وی آئی پی شامل ہیں، نتیش کمار بہار کا اقتدار سنبھالنے جا رہے ہیں، لیکن بی جے پی کے اراکین چاہتے ہیں کہ وزیر اعلی ان کی پارٹی کا چنا جائے، جسے ان انتخابات میں 74 سیٹیں ملی ہیں۔ لیکن بی جے پی کی مرکزی قیادت نتیش کمار کو حلف برداری کے لیے ہری جھنڈی دکھا چکی ہے. ہم پارٹی کے صدر جیتن مانجھی کو 4 سیٹیں ملی ہیں اور وکاس شیل انسان پارٹی یعنی وی آئی پی کو 5 سیٹیں ملی ہیں. جیتن مانجھی انتخاب جیت گئے ہیں لیکن وی آئی پی کے صدر مکیش ساہنی انتخاب ہار گئے ہیں. ماہرین کا کہنا ہے کہ اس بار 4 جماعتوں کے اتحاد کو ساتھ لے کر چلنا نتیش کمار کے لیے چیلنج بھرا ہو سکتا ہے. ادھر اگرچہ راشٹریہ جنتا دل کی قیادت میں مہا گٹھ بندھن 110 سیٹوں پر رک گیا ہے لیکن آر جے ڈی کے لیڈر تیجسوی یادو نے دعویٰ کیا ہے کہ بہار کے عوام نے تبدیلی کے حق میں ووٹ دیا ہے جس کا پاس و لحاظ رکھا جانا چاہیے. انہوں نے مہا گٹھ بندھن کی ممکنہ حکومت کی تشکیل کے لیے راستے کھلے ہونے کا بھی اشارہ دیا ہے. مبصرین کا کہنا ہے کہ بہار میں نتیش کمار کی قیادت والی این ڈی اے حکومت کی تشکیل کی راہ میں فی الحال کوئی رکاوٹ نہیں ہے لیکن اس بار نتیش کمار کی حکومت ترقیاتی امور سے زیادہ سیاسی اٹھا پٹک سے دوچار ہو سکتی ہے. شمشاد کاظمی، ریڈیو تہران، دہلی.
یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں. افغانستان کے شہر یغمان میں ہونے والے افغانستان کے شہر پغمان میں ہونے والے ایک دھماکے میں کم سے کم 2 افغان فوجی ہلاک ہو گئے ہیں. کابل کے پولیس چیف فردوس فرامرز نے بتایا کہ یہ دھماکہ پغمان کے نواحی علاقے چوک ارغندہ میں ہوا. انہوں نے کہا کہ دھماکے میں 2 فوجی ہلاک اور 4 دیگر زخمی ہو گئے ہیں. دھماکے میں فوجی چوکی کو بھی نقصان پہنچا ہے. تاحال کسی نے اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے. افغانستان میں دہشت گردانہ حملوں میں شدت کا ایسے وقت میں مشاہدہ کیا جا رہا ہے جب حکومت افغانستان اور طالبان کے رابطہ گروپ قطر کے دارالحکومت دوحا میں ایک دوسرے کے ساتھ امن مذاکرات میں مصروف ہیں. امریکہ نے ایران کے خلاف ہنگامی حالت کے قانون میں مزید 1 سال کی توسیع کر دی ہے. ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے جاری کیے جانے والے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ ایران کے خلاف ہنگامی حالت کے قانون میں مزید 1 سال کی توسیع کر دی گئی ہے. 14 نومبر 1989 کو اس وقت کے امریکی صدر جمی کارٹر نے سب سے پہلے ایران کے خلاف ہنگامی حالت کے قانون پر دستخط کیے تھے. اس کے بعد سے ہر سال اس میں توسیع کی جا رہی ہے. یہ قانون امریکی صدر کو ایران کے اثاثے منجمد کرنے کا اختیار دیتا ہے. امریکہ اب تک اپنے اسی غیر قانونی اقدام کے ذریعے اربوں ڈالر کے ایرانی اثاثے منجمد کر چکا ہے. امریکہ کی ریاست پینسلوانیا کی ایک عدالت نے بعض پوسٹل ووٹوں کی گنتی روکنے کا حکم دیا ہے. دوسری جانب انتخابات کے حوالے سے کام کرنے والی امریکی ایجنسیوں نے بڑے پیمانے پر انتخابی دھاندلی سے متعلق صدر ڈونالڈ ٹرمپ کے دعووں کو غلط قرار دے دیا ہے. خبر رساں ایجنسیوں کی رپورٹوں کے مطابق ریاست پینسلوانیا کی ایک عدالت نے متعلقہ صوبائی عہدیداروں کو ایسے پوسٹل اور دوسرے ذرائع سے ارسال کیے گئے ووٹوں کو شمار نہ کرنے کا حکم دیا ہے جن کے ووٹروں کی معلومات کی تصدیق 9 نومبر تک نہیں ہو سکی ہے. اس سلسلے میں خبروں کے بعد تفصیلی رپورٹ آپ سماعت کریں گے. سعودی عرب کے سیکورٹی اہلکاروں نے مشرقی سعودی عرب میں واقع شیعہ مسلمانوں کی آبادی والے شہر قطیف پر حملہ کر کے 2 علماء کرام کو حراست میں لے لیا ہے. العالم کی رپورٹ کے مطابق سعودی سیکورٹی اہلکاروں نے یہ حملہ مشرقی سعودی عرب کے علاقے قطیف کے شہر العوامیہ میں شیعہ مسلمانوں کی آبادی پر کیا جہاں سے شیخ عباس السید اور السید خضر العوامی نامی 2 علماء کرام کو حراست میں لے لیا. سعودی سیکورٹی اہلکاروں نے اسی طرح اہل بیت علیہ السلام کے ایک مداح محمد بو جبارہ کو جنرل جیل خانے منتقل کر دیا ہے. سعودی عدالت کی جانب سے العوامیہ میں اربعین مارچ کی تصاویر بنائے جانے کے الزام کے تحت 4 اکتوبر کو محمد بو جباری اور ان کے 8 دیگر ساتھیوں کے خلاف قانونی کارروائی کا اعلان کیا ہے۔ واضح رہے کہ سعودی عرب کا شہر العوامیہ شیعہ مسلمانوں کی آبادی کی بنا پر ہمیشہ آل سعود حکومت کے مظالم کا نشانہ بنتا آیا ہے، اور سعودی سیکورٹی اہلکاروں کے مسلسل حملوں میں اب تک سینکڑوں کی تعداد میں عام شہری شہید اور زخمی ہو چکے ہیں۔ سعودی ذرائع نے جنوبی علاقے جیزان میں ایک آئل ٹرمینل میں آگ لگنے کی خبر دی ہے۔ سعودی عرب کی سرکاری خبر رساں ایجنسی واس نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ آگ بارودی مواد کی حامل 2 یمنی کشتیوں کو تباہ کیے جانے کے نتیجے میں لگی ہے۔ سعودی عرب کی دیگر خبر رساں ایجنسیوں کا کہنا ہے کہ آگ پر قابو پا لیا گیا ہے اور کوئی نقصان نہیں ہوا ہے۔ اسی اثنا میں سعودی عرب کے جنگی طیاروں نے یمن کے صوبوں معارب اور الجوف پر 16 بار بمباری کی ہے۔ صوبہ الحدیدہ کو بھی گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 187 بار جارحیت کا نشانہ بنایا گیا۔ واضح رہے کہ سعودی عرب نے امریکہ اور بعض دیگر ملکوں کی مدد و حمایت سے مارچ سن 2015 سے یمن کو وحشیانہ جارحیت کا نشانہ بنا رکھا ہے، اور ساتھ ہی اس ملک کا ہمہ جہتی محاصرہ بھی کر رکھا ہے۔ اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سن رہے تھے، پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی ہاشم علی، اور اب سماعت فرمائیے ایک رپورٹ۔ امریکی ریاست پنسلوانیا کی ایک عدالت نے بعض پوسٹل ووٹوں کی گنتی روکنے کا حکم دیا ہے۔ دوسری جانب انتخابات کے حوالے سے کام کرنے والی امریکی ایجنسیوں نے بڑے پیمانے پر انتخابی دھاندلی سے متعلق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دعووں کو غلط قرار دے دیا ہے۔ خبر رساں ایجنسیوں کی رپورٹوں کے مطابق ریاست پنسلوانیا کی ایک عدالت نے متعلقہ صوبائی عہدیداروں کو ایسے پوسٹل اور دوسرے ذرائع سے ارسال کیے گئے ووٹوں کو شمار نہ کرنے کا حکم دیا ہے جن کے ووٹروں کی معلومات کی تصدیق 9 نومبر تک نہیں ہو سکی ہے۔ دوسری جانب امریکی انتخابات کے حوالے سے کام کرنے والی 2 اہم ایجنسیوں الیکشن انفراسٹرکچر گورنمنٹ کوآرڈینیشن کونسل اور دی الیکشن انفراسٹرکچر سیکٹر کوآرڈینیٹنگ ایگزیکٹو کمیٹی کی جانب سے جاری کیے جانے والے مشترکہ بیان میں کہا گیا ہے کہ انتخاباتی نظام میں ووٹوں کو غائب کرنے، نکالنے یا رائے کو تبدیل کرنے اور کسی بھی دوسری شکل میں خلل ڈالنے کا کوئی امکان نہیں پایا جاتا ہے۔ مذکورہ اہم ترین انتخابی اداروں کے واضح اور دو ٹوک اعلان کے باوجود صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے کئی ایک تازہ ٹویٹس میں خود کو کامیاب قرار دیتے ہوئے لکھا ہے کہ جن ریاستوں میں ووٹوں کے بارے میں شک کا اظہار کیا گیا ہے وہاں فوری طور پر ان کی کامیابی کا اعلان کیا جائے۔ اسی دوران کئی ایک انتہا پسند صحافیوں اور سفید فام قوم پرستوں اور سازشی تھیوری کے حامیوں نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی حمایت میں مظاہروں کی کال دی ہے۔ روزنامہ واشنگٹن پوسٹ کے مطابق صدر ٹرمپ کے الیکشن آفس کے مشیر جیسن ملر نے انتہا پسند سفید فاموں کی جانب سے واشنگٹن میں مظاہرے کے اعلان کا حمایت واشنگٹن میں مظاہرے کے اعلان کی حمایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ انتخابی نتائج کے خلاف کیے جانے والے ہر اقدام کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ٹرمپ کے حمایت یافتہ فار رائٹس گروپ پراؤڈ بوائز نے قوم پرست سفید فاموں کی جانب سے دی جانے والے مظاہروں کی کال کی حمایت اور اس میں شرکت کا اعلان کیا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق انتہائی متنازعہ نظریات اور سازشی تھیوریاں گڑھنے میں مشہور امریکی صحافی الیک جونز نے بھی اعلان کیا ہے کہ وہ ٹیکساس سے واشنگٹن کے لیے بڑی آٹو موبائل ریلی کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں جس میں ٹینک اور بکتر بند گاڑیاں بھی شامل ہوگی۔ کہا جا رہا ہے کہ واشنگٹن کی پولیس نے تاحال شہر میں کسی بھی قسم کے مظاہروں کے انعقاد کی اجازت نہیں دی ہے۔ امریکہ بھر میں شہری اور سماجی تنظیموں نے ایسے اجتماعات کے دوران تشدد پھوٹ پڑنے کے شدید خدشات کا اظہار کیا ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچا۔ ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے اور آپ سماعت فرمائیے ہمارا اگلا پروگرام یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں، ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں آج ہی کے دن یعنی 23 آبان، 27 ربیع الاول اور 13 نومبر کو رونما ہونے والے بعض اہم تاریخی واقعات پر مشتمل ہے۔ ستائیس ربیع الاول سن 682 ہجری قمری کو اندلسی ریاضیداں اور منجم محی الدین کا انتقال ہوا۔ انہوں نے اپنی جائے پیدائش اندلس میں، جو آج اسپین کا ایک حصہ ہے، فقہ کی تعلیم حاصل کی، لیکن چونکہ ان کو ریاضی اور نجوم میں زیادہ دلچسپی تھی لہذا ان علوم کا مطالعہ کیا اور ان کے بارے میں بہت زیادہ معلومات حاصل کر لیں۔ محی الدین نے شمال مغربی ایران میں واقع مراغہ کی رصدگاہ میں ایک عرصے تک خواجہ نصیر الدین توسی کے معاون کی حیثیت سے کام کیا اور اس عرصے میں انہوں نے بہت اہم تجربات کیے۔ تیئیس آبان سن 1294 ہجری شمسی کو ایران کی تیسری پارلیمنٹ مجلس شورائے ملی معطل کر دی گئی۔ سلسلے قاجار کے آخری بادشاہ احمد شاہ کی ایما پر یہ پارلیمنٹ معطل ہوئی۔ یہ نامناسب اقدام روس اور برطانیہ کے سفرا سے احمد شاہ کی ملاقات کے بعد عمل میں آیا۔ قابل ذکر ہے کہ اس زمانے میں روس اور برطانیہ ایران کو پہلی جنگ عظیم میں جرمنی کے خلاف لڑانا چاہتے تھے۔ اسی مقصد سے انہوں نے اپنی افواج کو ایران بھیجا۔ انگریزوں نے جنوب میں اپنی فوجیں اتاری اور روسی فوجیں شمال سے تہران کی طرف بڑھیں۔ روسی فوج کے تہران کی جانب پیش قدمی کے بعد ممبران پارلیمنٹ کے ایک گروپ نے ملک میں غیر ملکی افواج کے داخل ہونے اور ایران کی آزادی و ارضی سالمیت پر ان کے حملے کے خلاف ایک قومی دفاعی کمیٹی تشکیل دی، لیکن انہیں بھی کوئی خاص کامیابی حاصل نہ ہو سکی کیونکہ اس وقت حکومت ایران حکام کی نااہلی کی وجہ سے اپنے نازک ترین حالات کو پہنچ چکی تھی۔ بالآخر روس میں سن 1917 کے انقلاب کے بعد روسی افواج شمالی ایران سے واپس چلی گئیں، لیکن انگریزوں نے روسی فوجوں کی جگہ لے لی۔ انہوں نے غلط اور ظالمانہ قسم کے اقدامات کے ذریعے ایران کے امور میں مداخلت اور اپنی اعلی کار حکومت قائم کرنے کی کوشش کی تاکہ ایران میں اپنے سامراجی مقاصد حاصل کر سکیں۔ تیئیس آبان سن 1325 ہجری شمسی کو معروف ایرانی دانشور مرزا مہدی غروی اصفہانی کا انتقال ہوا۔ وہ سن 1264 ہجری شمسی میں اصفہان میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنے آبائی وطن میں ابتدائی تعلیم حاصل کی اور پھر مزید تعلیم کے لیے نجف اشرف چلے گئے، جہاں انہوں نے ممتاز اساتذہ سے علم حاصل کیا اور درجہ اجتہاد پر فائز ہو گئے۔ اخلاق اور عرفان میں بھی انہیں اعلی مقام حاصل تھا۔ انہوں نے قرآن و احادیث پر مبنی الہی معارف میں ایک نئے مکتب کی بنیاد رکھی، جسے مکتب تفقیق کا نام دیا گیا اور اسے ان کے کئی شاگردوں نے کمال تک پہنچایا۔ اس مکتب میں وہ اس بات کے قائل تھے کہ فلسفہ اسلام کو قرآن اور سنت معصومین علیہ السلام سے حاصل کرنا چاہیے۔ وہ سن 1305 ہجری شمسی میں مشہد چلے گئے اور اپنے انتقال تک وہیں درس و تدریس میں مشغول رہے۔ تیرہ نومبر سن 1970 عیسوی کو موجودہ بنگلہ دیش اور اس وقت کے مشرقی پاکستان میں ایک بڑا اور ہولناک طوفان آیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب وہاں پاکستان سے علیحدگی کی تحریک اپنے عروج پر تھی۔ اس تباہ کن اور ہولناک طوفان کے نتیجے میں 200,000 سے زیادہ افراد لقمہ اجل بن گئے، جبکہ زخمیوں اور متاثرین کی تعداد 800,000 تھی۔ بعض رپورٹوں کے مطابق مرنے والوں کی تعداد 300,000 سے 500,000 تک تھی۔ اس ہولناک طوفان کے نتیجے میں لاکھوں افراد بے گھر ہوئے، جبکہ بہت بڑی تعداد میں گھر، کارخانے اور دیگر تنصیبات تباہ ہو گئیں۔ بتایا جاتا ہے کہ اس ہولناک طوفان کے دوران چلنے والی ہواؤں کی رفتار 185 کلومیٹر فی گھنٹہ تھی۔ یہ طوفان بنگلہ دیش میں آنے والا سب سے زیادہ تباہ کن طوفان شمار ہوتا ہے۔ تیرہ نومبر سن 1970 عیسوی کو شام میں حافظ الاسد نے ایک فوجی کودتا کے ذریعے ملک کا اقتدار اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ سن 1967 میں عربوں اور غاصب اسرائیل کے درمیان ہونے والی جنگ اور جولان کی پہاڑیوں پر اسرائیلی قبضے کے بعد بعض پارٹی دو دھڑوں میں تقسیم ہو گئی۔ ایک دھڑے کے سربراہ شام کے اس وقت کے صدر تھے اور حافظ الاسد دوسرے دھڑے کے سربراہ تھے، جو اس وقت شام کے وزیر دفاع اور شامی فضائیہ کے سربراہ تھے۔ 12 نومبر سن 1970 کو ہونے والے شام کی بعض پارٹی کے اجلاس میں وزیر دفاع اور فوج کے سربراہ حافظ الاسد کو ان کے عہدوں سے برطرفی کا فیصلہ کیا گیا، لیکن اگلے ہی دن 13 نومبر کو غیر فوجی حکومت کے خلاف فوجی بغاوت ہو گئی اور ملک کی باگڈور حافظ الاسد کے ہاتھ میں آ گئی۔ مارچ سن 1971 میں حافظ الاسد صدارت کے عہدے پر فائز ہو گئے اور ملک کا اقتدار مکمل طور پر اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ حافظ الاسد سن 2000 میں اپنے انتقال تک اس عہدے پر باقی رہے۔ اور اسی کے ساتھ یادوں کے جھروکے پروگرام ختم ہوتا ہے۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
جو لے کے شفاعت کا یقین نکلے تھے گھر سے، جو لے شفاعت کا، جو لے کے شفاعت کا یقین نکلے تھے گھر سے، تصویر کرم بن کے اٹھے ہیں تیرے در سے، تصویر کرم بن کے اٹھے ہیں تیرے در سے۔ سب فکر جہاں چھوڑ کے نکلو ذرا گھر سے، تقدیر بناؤ گے تیبہ کے سفر سے، تقدیر بناؤ گے تیبہ کے سفر سے۔ سے سنا ہے اس دل کرم ہو کے وہ گزریں گے ادھر سے مائل بکرم ہو کے وہ گزریں
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین اب سماعت فرمائیے ہمارا اگلا پروگرام ایرانی فن تعمیر.
آپ عزیز سامعین کی خدمت میں طہٰ شمیم اور مریم زہرا کا سلام عرض ہے. پروگرام ایرانی فن تعمیر کے ساتھ حاضر ہیں. امید ہے کہ پروگرام بھی آپ سب کی توجہ کا باعث بنے گا.
سامعین, ثقافتوں اور تہذیبوں کی وسعت اور اس کا دائرہ جغرافیائی سرحدوں سے بالا تر ہوتا ہے. اس کی واضح مثال وسطی ایشیا کے ملکوں کے ساتھ ایران کا ثقافتی بندھن ہے. ان دونوں پڑوسی سرزمینوں کے درمیان قدیم زمانے سے گہرے تاریخی اور ثقافتی بندھن قائم ہیں. ان بندھنوں کی شناخت اور ماضی کے بارے میں آگہی اس علاقے کے ثقافتی حالات کے واضح ہونے میں مدد کرتی ہے. اس لیے آج کے پروگرام ایرانی فن تعمیر میں ہم وسطی ایشیا میں معماری کی تاریخ اور اس علاقے میں ایرانی معماری کی نشانیوں پر ایک نظر ڈالیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا.
سامعین, 20ویں صدی کے اوائل میں سوویت یونین کے وجود میں آنے کے ساتھ ہی وسطی ایشیا کے مسلمان نشین علاقوں اور روایتی شہروں کو, جو قدیم تاریخ اور ورثے کے مالک تھے, بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. ان علاقوں کے عوام کے لیے نیا طرز فکر اور نظریات, نیز مخصوص سوشلسٹ طریقے سازگار نہیں تھے. شہروں اور محلوں کی ساخت کو تبدیل کرنے کی منصوبہ بندی نے عوام کو روایتی شہروں اور نئے شہروں سے نکلنے کی ترغیب دلائی. اسی رویے کی بنا پر حتیٰ سابقہ عمارتوں کی تخریب بھی ان کے ایجنڈے میں سر فہرست قرار پائی اور اس علاقے کے تاریخی ورثے کو خطرات لاحق ہو گئے. ان علاقوں کے عوام کی تاریخی میراث اور ثقافتی ورثے سے سوشلسٹ سوویت یونین کی عدم توجہ وسطی ایشیا میں قدیم ماضی کے حامل ثقافتی ورثے کی نمایاں طور پر تباہی و بربادی کا سبب بنی. البتہ سوویت یونین کا شیرازہ بکھرنے کے ساتھ ہی یہ عمل رک گیا اور عوام نے رفتہ رفتہ اپنے کھوئے ہوئے اصلی تشخص کو دوبارہ پا لیا. سوویت یونین کا شیرازہ بکھر جانے کے بعد وسطی ایشیا میں نئے آزاد و خود مختار ملکوں کے درمیان ثقافتی تبادلوں میں اضافہ ہو گیا اور اس علاقے میں موجود اقوام نے ماضی کے باقی ماندہ ورثے پر زیادہ توجہ مبذول کی. وسطی ایشیا کی فن تعمیر پر ایک مجموعی نظر ڈالنے سے کہا جا سکتا ہے کہ ان علاقے کے شہروں میں تاریخی عمارتوں یا مقبروں کا ایک منظم سیٹ اپ موجود ہے. یہ آثار پوری آب و تاب کے ساتھ پورے شہروں میں پھیلے ہوئے ہیں کہ جو ہر دیکھنے والے کو اپنی جانب کھینچتے ہیں.
سامعین, سمرقند جیسے شہروں میں وہ چیز کے جو ہر چیز سے زیادہ شہر کے تشخص کو آشکارا کرتی اور اسے مختلف بناتی ہے مقبروں کا وجود ہے. وسیع پیمانے پر یادگاری عمارتوں کی تعمیر اور ان کا وجود جہاں ان مقبروں میں مدفون شخصیات کی اہمیت اور منزلت کو بیان کرتا ہے, وہیں اس علاقے کے عوام کی زندگی اور ثقافت پر بھی ان کے اثر انداز ہونے کا آئینہ دار ہے. سمرقند تاجک باشندوں کا سب سے بڑا رہائشی علاقہ ہے کہ جو ان دنوں ازبکستان کی قلمرو میں ہے. سمرقند دنیا کے قدیمی ترین شہروں میں سے ہے کہ جو شاہراہ ابریشم پر واقع ہونے اور قدیم دنیا کے مشرقی و مغربی علاقوں کو جوڑنے والے شہر کی حیثیت سے نمایاں اہمیت کا حامل ہے. اس شہر کی اہم ترین عمارتوں میں امیر تیمور کا مقبرہ, شاہ زندہ کا مقبرہ، مسجد بی بی خانم اور خواجہ احرار ولی کے مقبرے وہ اہم ترین عمارتیں ہیں کہ جن کا معماری کے شاہکاروں کے طور پر نام لیا جا سکتا ہے۔ ان میں سے ہر ایک مقبرہ کسی نہ کسی سیٹ اپ میں واقع ہے اور مسجد جیسے مقدس مقامات اس کے جوار میں ہیں۔ سمرقند کے باشندے محفلوں اور اپنی مذہبی رسومات کے انعقاد کے لیے مقبروں سے متصل مقامات سے استفادہ کرتے ہیں۔ ان مقبروں کے پاس ہی اسکولوں کا وجود اور نشست و برخاست کی جگہیں اور راستے اس بات کا سبب بنے ہیں کہ ان مقامات میں سماجی سرگرمیاں بھی انجام پائیں۔
گورمیر یا وہی تیمور کا مقبرہ شہر سمرقند میں ایک کمپلیکس ہے کہ جو مقبرے، مدرسے، خانقاہ اور ایک حال پر مشتمل ہے۔ ان عمارتوں کے چاروں طرف ایک چوکور صحن بنایا گیا ہے۔ تیمور لنگ نے 1402 عیسوی میں اپنے پوتے کی موت کے بعد یہ حکم دیا کہ اس مقام پر ایک مقبرہ تعمیر کیا جائے اور اسے تزئین و آرائش سے مزین کیا جائے۔ یہ عمارت پیاس کے شکل کے گنبد ہے کہ جس کی دیوار دو تہوں والی ہے اور اس گنبد کے چاروں طرف خط کوفی میں آیات تحریر ہیں۔ اس گنبد اور اس کے اندر کی دیواروں پر چمکدار ٹائلیں لگائی گئی ہیں۔ اس کی اونچائی تقریباً 34 میٹر ہے۔ اس کا معمار محمد بن محمود اصفہانی کو بتایا جاتا ہے کہ جنہوں نے ایرانی فن معماری کے فنون سے استفادہ کرتے ہوئے اس مقبرے کو بنایا ہے۔ قبروں کو چھپانے کے لیے ان پر سنگ مرمر کا استعمال اور گل بوٹوں کے نقوش کے ساتھ اس کی سجاوٹ اس معمار کے گرانبہا کارناموں میں سے ہے۔ سمرقند کے معروف صوفی شیخ احمد یسوی کا مقبرہ ان دیگر عمارتوں میں سے ہے کہ جو ایرانی معماری کی خصوصیات کا حامل ہے۔ یہ مقبرہ ایک مستطیل شکل کی عمارت ہے کہ جس کی بیرونی دیواریں قدبے اور مورق اینٹوں سے مزین ہیں اور نیلے ٹائلوں سے بنا ہوا ایک خوبصورت گنبد ہے۔
تیموری دور میں اندرونی اور بیرونی تنازعات اور جھگڑوں کے باوجود یہ دور اسلامی ہنر کا ایک اہم دور شمار ہوتا ہے۔ تیموری دور کے فن تعمیر کے تمام ڈھانچوں کی خصوصیات میں قرینے کے ساتھ ایک عمارت کو بنایا گیا ہے کہ جس کے مشہور نمونوں میں سمرقند میں شاہ زندہ کمپلیکس اور مشہد میں گوہر شاد مسجد قابل ذکر ہیں۔ مثال کے طور پر شاہ زندہ کمپلیکس میں عمارت کے بالائی حصے پر دو گنبد پچی کاری اور ٹائلوں سے آرائش اور چونے کے پلاسٹر سے، اس کی سجاوٹ ایرانی ہنرمندوں کے ہنر و فن کے نمونے ہیں کہ جن سے ایرانی معماری کی نمایاں خصوصیات آشکارا ہو جاتی ہیں۔ تیمور کے جانشینوں نے بھی عظیم خراسان اور موجودہ ایران کی حدود میں عظیم عمارتیں تعمیر کروائی ہیں کہ جن کا ذکر ہم گزشتہ پروگراموں میں تبریز کی مسجد کبوت جیسی عمارتوں میں کر چکے ہیں۔
ایک اور شہر کے جس میں ایرانی طرز پر فن تعمیر کا ایک نمونہ قابل مشاہدہ ہے، شہر مرو ہے۔ شہر مرو قدیم خراسان کے قدیم ترین شہر ہے کہ جس نے صدیوں کے دوران ایران اور وسطی ایشیا کی تہذیب و ثقافت پر ناقابل انکار اثرات مرتب کیے ہیں۔ مرو اس وقت جمہوریہ ترکمنستان میں واقع ہے اور 1999 عیسوی سے اپنے مخصوص تاریخی و ثقافتی اقدار کے سبب اس شہر کا نام عالمی ورثے کی فہرست میں درج کر لیا گیا ہے۔ باقی ماندہ تاریخی آثار کے روح سے اس علاقے میں قبل مسیح کے تیسرے ہزارے میں شہری آبادی کے وجود کی نشاندہی ہوتی ہے۔ امکان ہے کہ مرو شہر ہخامنشیوں کے بانی کروش کے زمانے میں بنایا گیا ہو۔ یہ شہر اشکانیوں کے زمانے میں بھی ایک اہم شہر تھا۔ اسلام کے بعد بھی شہر مرو اسلامی سرزمینوں میں ایک انتہائی اہم شہر تھا۔ مرو کو مہاجروں کا شہر بھی کہتے ہیں کیونکہ عرب اور براعظم ایشیا کے دیگر علاقوں سے مہاجرین وہاں آ کر بسے تھے اور انہوں نے اس کی ثقافت پر اثرات مرتب کیے ہیں۔ لیکن ایرانی ہمیشہ اس شہر کے بااثر افراد میں شامل تھے اور سلجوقیوں کے زمانے میں اسے عروج حاصل ہوا۔ شہر مرو کو سلطان سنجر سلجوقی کے دور میں اتنی ترقی حاصل ہوئی کہ شہر بغداد کے بعد اسے اس زمانے کی دوسری بڑی آبادی والے اور مہذب شہر کا لقب مل گیا۔
سامعین، بلا شبہ شہر مرو میں سلجوقیوں کے دور کے مقبروں کو فن تعمیر کے اہم نمونے کے طور پر دیکھنا چاہیے۔ ایسا خیال کیا جا رہا ہے کہ اس قسم کے مقبرے ایران کے شہر گرگان کے مشہور ٹاور گنبد قابوس سے متاثر ہیں کہ جو مقبرے کے ٹاوروں کا سب سے مثالی نمونہ ہے۔ طغرل پہلا سلجوقی بادشاہ تھا کہ جس کا انتقال شہر ری میں ہوا. اس وقت جنوبی تہران کے شہر ری میں ایک ٹاور ہے کہ جو طغرل ٹاور سے مشہور ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہی اس کا مقبرہ ہے. یہ عمارت مخروطی شکل کے گنبد کا ہے اور مکمل ایرانی طرز پر بنایا گیا ہے. سلطان سنجر کا مقبرہ شہر مرو میں سلطان قلعے کے احاطے کے مرکز میں واقع ہے اور سلجوقیوں کی معماری کے عروج کے دور کی یادگار ہے. اس مقبرے کے معمار محمد عزیز تھے جو خراسان میں واقع سرخس کے رہنے والے تھے. انہوں نے اس عمارت کو 12ویں صدی عیسوی کے اوائل میں تعمیر کیا تھا.
مقبرہ چوکور شکل کا ہے اور اس کی عمارت اینٹوں کی بنی ہے اور اس گنبد کا قطر 18 میٹر ہے. مقبرے کی گنبد پر ایک زمانے میں فیروز رنگ کی ٹائلیں لگی ہوئی تھیں لیکن اس وقت ان ٹائلوں کا وجود نہیں ہے. سلطان سنجر کا مقبرہ گنبد سلطانیہ یا زنجان میں الجائتو مقبرے سے مشابہ ہے. سلطان سنجر مقبرے میں قابوں اور گنبد کے نیچے کے حصے میں جو تھوڑی بہت خوبصورتی باقی رہ گئی ہے وہ ایرانی معماری میں اندرون عمارت کی سجاوٹ کی قسم کے مشابہ ہے.
سامعین، اسی کے ساتھ ہی اس پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اگلے پروگرام میں ہم شہر بخارا کی عمارتوں کے بارے میں آپ کو بتائیں گے. اس وقت تک کے لیے آپ سب سے اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. اور سامعین، اب سماعت فرمائیے ہمارا اگلا پروگرام آئینۂ صحافت. عزیز سامعین، پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. سامعین، آج کے پروگرام میں ہم صرف ہندوستان اور پاکستان کے اخبارات پر ایک طائرانہ نظر ڈالیں گے. تو آئیے آغاز کرتے ہیں پاکستان سے شائع ہونے والے روزنامہ جنگ کی سرخیوں سے. مریم نواز کے بیان سے حکومت مزید مضبوط ہوئی، شیخ رشید. شوگر مافیا آئندہ قیمتیں نہیں بڑھا سکے گی، وزیر اعظم عمران خان. اور کورونا سے چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ وقار احمد سیٹھ سمیت 35 جاں بحق چیئرمین این ڈی ایم اے اور راجہ پرویز اشرف متاثر. اور سامعین، روزنامہ جنگ نے اداریہ تحریر کیا ہے جس کا عنوان ہے ایرانی وزیر خارجہ کا دورہ. اقتباسات پیش خدمت ہیں. ایرانی وزیر خارجہ جواد ظریف کا دورہ پاکستان. اگرچہ دونوں برادر ہمسایہ ملکوں کے درمیان اعلی سطح کے مستقل مشاورتی عمل کا حصہ ہے، مگر جیو اسٹریٹجک تبدیلیوں کے تناظر میں اس کی اہمیت زیادہ ہو گئی ہے. کشمیر کے حوالے سے بھارتی اقدامات اور ریشہ دوانیوں، آرمینیا اور آذربائیجان کے درمیان قرہ باغ تنازع پر جنگ، اور ترکی اور روس کی مداخلت سے ہونے والے معاہدے کو دیکھا جائے یا امریکی انتخابات کے نتائج سے آنے والی تبدیلی کا جائزہ لیا جائے، تمام معاملات عالمی جغرافیائی صورت حوالے کے سے بھی بہت اہمیت کے حامل ہیں. اور جنوبی ایشیا، وسطی ایشیا اور مشرق وسطی سمیت خطے کے امور کے حوالے سے دور رس نتائج کے حامل بھی ہو سکتے ہیں. امریکی انتخابات کے بعد اکثر تھنک ٹینکس اور تجزیہ کار اس امر پر بڑی حد تک متفق ہیں کہ پاک امریکہ تعلقات کے تمام راستے کابل سے ہو کر گزرتے ہیں، اور پاکستان کی ایک خاص حیثیت اس کے ایٹمی قوت، افغان مفاہمتی عمل کے سہولت کار اور اقوام متحدہ کی امن کوششوں میں اہم کردار ادا کرنے والے ملک کے طور پر مسلمہ ہے. تاہم منتخب امریکی صدر جو بائیڈن کی پاکستان سے متعلق رائے کا تعین افغان مذاکرات کے مستقبل کے حوالے سے کلیدی اہمیت کا حامل ہوگا. واشنگٹن طویل عرصے سے افغانستان میں پھنسا رہا ہے اور مستقل کی حکمت عملی کا جائزہ لے رہا ہے، جبکہ تہران اور اسلام آباد ہمسایہ ہونے کے حوالے سے کابل کی صورتحال سے ماضی سے متاثر ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ اس تناظر میں منگل کی شام اعلیٰ سیاسی اور اقتصادی ماہرین پر مشتمل وقت کے ہمراہ اسلام آباد آنے والے ایرانی وزیر خارجہ جواد ظریف نے وزیر اعظم عمران خان، ہم منصب شاہ محمود قریشی اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے جو علیحدہ علیحدہ ملاقاتیں کیں، وہ اس بات اور اس اعتبار سے یقینی طور پر نتیجہ خیز و ثمر آور ہیں کہ ان میں خطے میں امن کے لیے مشترکہ کوششوں پر اتفاق کیا گیا، جبکہ دیگر امور پر دیے گئے اشاروں کو چابہار اور گوادر بندرگاہوں کو ایک دوسرے کا معاون بنانے کے فیصلوں، بازرانی معاملات، بھارتی اثر نفوذ سے نکلنے اور مسئلہ کشمیر پر پاکستانی موقف کی تہران کی طرف سے مضبوط حمایت کی روشنی میں دیکھا جا سکتا ہے۔ اور سامعین، ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبار روزنامہ ہمارا سماج کی بعض اہم سرخیوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ معیشت کو مہمیز کرنے کی کوشش، آتم نربھر بھارت روزگار پیکج کا اعلان، آتش بازی سے بڑھ سکتے ہیں کورونا انفیکشن کے معاملے، یو پی میں ضمنی انتخابات کے نتائج سے کانگریس مطمئن، اور ہمارا سماج ہی نے ایک مضمون لکھا ہے اے آر رحمان کا، جس کا عنوان ہے لنگڑی بطخ یا اڑیل ٹٹو، امریکہ میں ٹرمپ کی سیاسی تختہ پلٹ کی کوششیں۔ اقتباسات پیش خدمت ہیں۔ ریاستہائے متحدہ امریکہ نے اپنی 250 سالہ تاریخ میں ایسا سیاسی تماشا نہیں دیکھا جس کی ابتدا ڈونلڈ ٹرمپ کی دوبارہ صدر منتخب ہونے کی مہم سے ہوئی، اور جو اس کی انتخابی شکست کے بعد اور باوجود نہ صرف جاری ہے بلکہ امریکی معاشرے اور سیاست پر اس کے ممکنہ تباہ کن اثرات کو دنیا نے محسوس کرنا بھی شروع کر دیا ہے۔ اپنے 4 سالہ دور صدارت میں ٹرمپ نے جو بےقاعدگیاں اور بدتمیزیاں کی، غیر قانونی احکامات اور غیر آئینی بیانات جاری کیے، ایماندار اور لائق لوگوں کو اپنی انتظامیہ سے باہر کیا، غیر مستحق اور نالائق قسم کے لوگوں کو بڑے بڑے عہدوں پر مقرر کیا، امریکی خارجہ پالیسی کو بے لگام اور بے سمت کر کے آدھی سے زیادہ دنیا کو اپنا مخالف بلکہ دشمن بنا لیا، امیگریشن اور اندرونی روزگار کے معاملات میں مسلم مخالف پالیسیاں بنائیں اور نافذ کی، بیشتر بین الاقوامی معاہدات کو پامال کرتے ہوئے ایران پر بیجا اقتصادی اور دیگر پابندیاں عائد کی، چین کی بات بے بات چھیڑ کر مستقلاً جنگ کے لیے اکسایا، پورے جنوبی اور جنوب مشرقی ایشیا میں جنگ کے حالات پیدا کر دیے، فضائی آلودگی اور تحفظ ماحولیات کے بین الاقوامی معاہدے پر لات ماری، تبدیلی آب و ہوا اور موسم سے متعلق معاہدے پیرس سے کنارہ کشی اختیار کر لی، جبکہ اس کا پوری دنیا میں اور حیات انسانی کی بقا سے سروکار ہے، عالمی تجارتی بازار اور ورلڈ بینک سے مخاصمت مول لے کر امریکی معیشت کو تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کیا۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام آئینۂ صحافت اپنے اختتام کو پہنچا۔ ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے، اور اب سماعت فرمائیے ہمارا اگلا پروگرام گھر اور گھرانہ۔
گھر اور گھرانہ،
عزیز سامعین کی خدمت میں میسم رضا خان کا سلام عرض ہے۔ پروگرام گھر اور گھرانہ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ امید ہے کہ یہ پروگرام بھی آپ سب کے لیے مفید واقع ہوگا۔ کائنات میں ہر شے کا زوج ہونا یا جوڑا ہونا ایک کلی اصول ہے۔ تمام اشیاء میں، خواہ وہ جمادات ہوں یا نباتات، حیوانات ہوں یا انسان، یعنی جوڑا ہونے کا اصول تمام مخلوقات میں ایک عام قانون ہے کہ جس میں سے ایک انسان ہے۔ خداوند عالم سورہ الزاریات میں ارشاد فرماتا ہے، وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اور ہر شے میں سے ہم نے جوڑا بنایا ہے کہ شاید تم نصیحت حاصل کر سکو۔ ایک اور مقام پر فرماتا ہے، جَعَلَ لَكُم مِّن أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا، یزرعوکم فیہ، یعنی وہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اس نے تمہارے نفوس میں سے بھی جوڑا بنایا ہے اور جانوروں میں سے بھی جوڑے بنائے ہیں، وہ تم کو اسی جوڑے کے ذریعے دنیا میں پھیلا رہا ہے۔ قرآن اس طرح سے انسانوں میں زوجیت اور جوڑا ہونے کے اصول پر توجہ مرکوز کراتے ہوئے عورت اور مرد کے بندھن کو انسان کی فطری ضرورتوں کی تکمیل کے لیے ضروری قرار دے رہا ہے۔ پھر اپنی آسمانی کتاب میں اس کی وجہ کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے، وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارا جوڑا تم ہی میں سے پیدا کیا ہے تاکہ تمہیں اس سے سکون حاصل ہو، اور پھر تمہارے درمیان محبت اور رحمت قرار دی ہے کہ اس میں صاحبان فکر کے لیے بہت سی نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ انسان کو جن چیزوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے ان میں ایک سکون و چین ہے۔ انسان کی خوشبختی اس میں مضمر ہے کہ ذہنی تلاطم اور اضطراب سے محفوظ و مطمئن رہے۔ انسان کو یہ نعمت کنبے اور خاندان سے ملتی ہے، عورت کو بھی اور مرد کو بھی۔ یہ آیہ کریمہ مرد و زن کے سلسلے میں بنیادی طور پر خاندان کے تناظر میں کہتی ہے کہ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، یعنی قدرت خدا کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ تم انسانوں کے لیے خود تمہاری جنس سے تمہارا جوڑا پیدا کیا ہے، تم مردوں کے لیے عورتوں کو اور تم عورتوں کے لیے مردوں کو، تم خود من انفسکم ایک دوسرے سے ہو، الگ الگ جنس سے نہیں ہو، الگ الگ درجے کے نہیں ہو، سب کی حقیقت و ماہیت ایک ہے، سب ایک ہی حقیقت سے تعلق رکھتے ہیں، سب کا جوہر اور سب کی حقیقت ایک ہے، البتہ بعض خصوصیات کے لحاظ سے کچھ فرق ضرور ہے، چنانچہ ان کے فرائض بھی الگ الگ ہیں۔ اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، یعنی انسانوں میں دو صنفیں ایک عظیم ہدف کے لیے قرار دی گئی ہیں، وہ ہدف ہے سکون و تمانیت۔ عورتیں اور مرد گھر کے اندر اپنی اپنی مخالف صنف کے ساتھ، مرد عورت کے ساتھ اور عورت مرد کی معیت میں تمانیت حاصل کرے۔ گھر میں داخل ہونے پر داخلی فضا پر محیط سکون و چین، مہربان، محبتی اور امانت دار عورت پر نظر پڑنا مرد کے لیے باعث سکون و تمانیت ہوتا ہے۔ عورت کے لیے بھی ایسے مرد اور ایسے سہارے کا وجود جو اس سے محبت کرے اور اس کے لیے کسی مستحکم قلعے کی مانند ہو، خوشبختی کی علامت اور اس کے لیے باعث سکون و اطمینان اور موجب خوشبختی و سعادت ہے۔ خاندان دونوں کو یہ نعمت عطا کرتا ہے۔ مرد کو قلبی سکون کے لیے گھر کی فضا میں بیوی کی ضرورت ہوتی ہے، اور عورت کو سکون و چین کے لیے گھر میں مرد کی احتیاج ہوتی ہے۔ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، دونوں کو سکون و چین کے لیے ایک دوسرے کی ضرورت ہے۔ یہاں پر ہم آپ کو ایرانی خاندانوں میں شادی سے پہلے کے بعض رسم و رواج کے بارے میں کچھ بتائیں گے۔ شادی کی تقریبات کے موقع پر ہر ملک میں خاص قسم کی رسم و رواج اور تقریبات کا انعقاد ہوتا ہے۔ ایسی روایتی رسمیں کہ جو بعض مذہبی عقائد کی دین ہیں، یا پھر یہ کہ ایک قوم کی ثقافت سے اس کی جڑیں ملتی ہیں، اس مسئلے کی اہمیت اس حد تک ہے کہ روزانہ دسیوں مطالب اور مضامین اس کے بارے میں لکھے جاتے ہیں، لیکن پھر بھی ایسے نکات موجود ہیں کہ جو مصنفین اور قلمکاروں کی نگاہوں سے پوشیدہ رہ جاتے ہیں۔ یہ آداب و رسوم ایک کیک خریدنے یا شادی کا جشن منانے پر ہی ختم نہیں ہو جاتے۔ ماہرین سماجیات کے نقطۂ نگاہ سے وہ آداب و رسوم کہ جو ایک معاشرے اور سماج میں رائج ہوتے ہیں، وہ اس معاشرے کی تہذیب و تمدن کے آئینہ دار ہوتے ہیں۔ ایک کامیاب شادی کے لیے دونوں فریق کو چاہیے کہ ایک دوسرے کے بارے میں آگاہی رکھتے ہوں، اور اس کے لیے منگنی کی تقریب ایک ایسا موقع ہے کہ جس میں لڑکی اور لڑکا کچھ دیر کے لیے آپس میں بات چیت کر سکتے ہیں اور ایک دوسرے کے اخلاق و کردار سے آشنا ہو سکتے ہیں۔ ایران میں اس طرح سے مرسوم ہے کہ لڑکے کی ماں اور بہن لڑکے کے لیے ایک مناسب لڑکی کا انتخاب کرتی ہیں، پھر لڑکے سے مشورہ کرتی ہیں کہ اگر وہ راضی ہو تو لڑکی کا ہاتھ مانگنے کے لیے اس کے گھر جائیں۔ اس تقریب میں عام طور پر کچھ عورتیں لڑکے کے گھر کی طرف سے لڑکی کے گھر جاتی ہیں تاکہ اسے قریب سے دیکھیں۔ لڑکی لڑکے کے گھر والوں کی پذیرائی کرتی ہے اور ان کے سوالات کے جوابات دیتی ہے۔ چائے ناشتے کے بعد اگر لڑکے کے گھر والے لڑکی کو پسند کر لیتے ہیں تو پھر اصل مسئلے یعنی شادی کی بات پیش کرتے ہیں، ورنہ پھر مختصر سے گفت و شنید کے بعد لڑکی کے گھر سے چلے جاتے ہیں۔ اس صورت میں کہ جب لڑکی اور لڑکے دونوں راضی ہو جائیں تو پھر اس کے بعد اگلا پروگرام منگنی کا ہوتا ہے۔ اس میں لڑکی اور لڑکا ایک دوسرے سے مزید آشنا ہوتے ہیں، اور اگر لڑکی اور لڑکے نے ایک دوسرے کو پسند کر لیا تو لڑکی کو بطور تحفہ کچھ دیا جاتا ہے اور مسئلہ طے تمام ہو جاتا ہے۔ بنیادی طور پر رسم منگنی کا بھی سب سے بڑا فائدہ یہی ہے کہ نکاح سے پہلے کچھ وقت مل جاتا ہے تاکہ دونوں خاندانوں میں کم از کم دو چار ملاقاتیں ہو جائیں، اور کسی بھی قسم کی خرابی پائی جاتی ہو تو معلوم کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے، اور اس طرح سے فریقین میں ہم آہنگی پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ جلد بازی میں طے کیے ہوئے ایسے رشتے خطرے سے خالی نہیں ہوتے۔ نکاح کے بعد حالات بگڑ جائیں تو بہت زیادہ مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں، لہذا رسم منگنی بنیادی طور پر اچھی رسم ہے اور نکاح سے پہلے لڑکے لڑکی اور ان کے گھر والوں کو موقع فراہم کرتی ہے کہ ایک دوسرے کو اچھی طرح دیکھ لیں، سمجھ لیں، تاکہ کوئی غلط فیصلہ ہونے سے بچا جا سکے۔ لیکن اگر اس رسم کو بھی ہم بعض رسوم کی طرح وبال زندگی بنا لیں تو اس میں ہمارا قصور ہے۔ جب لڑکی اور لڑکے کئی بار ایک دوسرے کو دیکھ لیتے اور بات چیت کرتے اور پھر ایک دوسرے کو پسند کر لیتے ہیں تو پھر شادی کی تیاریاں شروع ہوتی ہیں۔ اس تقریب میں فیملی کے بزرگ افراد اکٹھا ہوتے ہیں اور لڑکی کے مہر اور شادی سے متعلق دیگر مسائل پر گفتگو کرتے ہیں۔ لڑکے کے گھر والوں کی طرف سے انگوٹھی، ابا یا چادر کا کپڑا، لباس اور اسکارف یا شال، گلدستے اور مٹھائی کے ساتھ لڑکی کو دیا جاتا ہے۔ اسی طرح جو وعدے اور وعید اور یا آپس میں باتیں ہوتی ہیں ان کو ایک کاغذ پر تحریر کیا جاتا ہے اور پھر اس پر دستخط کیے جاتے ہیں۔ پھر دونوں گھروں میں شادی کے جشن کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ ان دنوں بعض گھرانوں کے توسط سے روایتی رسم و رواج کو چھوڑ کر جدید رسمیں اپنائے جانے کے سبب منگنی کی جدید رسمیں بھی ان کے درمیان رواج پا گئی ہیں۔ اس صورت میں لڑکی اور لڑکے کے گھر والوں کا کردار کم ہو کر بس اتنا رہ گیا ہے کہ وہ منگنی کی تقریب میں صرف شرکت کرتے ہیں، کیونکہ اس تقریب سے پہلے اور دونوں گھرانوں کی ایک دوسرے سے ملاقات اور آشنائی سے قبل ہی لڑکی اور لڑکے ایک دوسرے کو آفس میں یا کہیں اور دیکھ چکے ہوتے ہیں، اور بارہا ہونے والی ملاقاتوں اور بات چیت کے سبب ایک دوسرے سے بظاہر کلی طور پر آشنا ہو جاتے ہیں۔ نتیجے میں اپنے بیٹے کے لیے لڑکی کے انتخاب میں خاندان کا کوئی کردار نہیں رہ جاتا ہے۔ اس لحاظ سے کہ جوان طبقہ اس اہم انتخاب میں کوئی تجربہ نہ ہونے کے سبب صرف جذبات کے تحت یہ اقدام کرتا ہے، اس لیے کبھی کبھی ناکامی کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ استاد شہید مرتضیٰ مطہری اس بارے میں کہتے ہیں کہ یہ چیز کہ جو زمانے قدیم سے ہوتی چلی آئی ہے، یہ ہے کہ لڑکے کے گھر والے لڑکی کا ہاتھ مانگنے کے لیے لڑکی والوں کے گھر جایا کرتے اور ان سے لڑکی کو زوجیت میں لانے کا تقاضا کرتے تھے، اور یہی مسئلہ عورت کی حیثیت اور احترام کے تحفظ کے عظیم ترین عوامل میں سے رہا ہے۔ اس مسئلے کے تعلق سے مرد کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی زوجہ کی جو ضروریات ہیں ان کو پورا کرے، کہ جسے نفقہ کہا جاتا ہے۔ روایات میں اس ذمہ داری کی انجام دہی اخلاقی اصولوں کی رعایت کو مد نظر رکھنے کے ساتھ ہے۔ مثال کے طور پر نفقہ عورت کی شان و منزلت اور اس کی ضرورتوں کے تناسب سے ہونا چاہیے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ عورت شوہر کے گھر میں محرومیت اور بے بسی کا احساس نہ کرے، اور زندگی میں خوشی اور فرحت و نشاط کے ساتھ گھر کے نظم و نسق کو سنبھالے۔ اس طرح قرآن کریم کی آیات میں مردوں سے کہا گیا ہے کہ وہ نیکی کے اصولوں کی رعایت کرتے ہوئے یعنی اچھائی اور شائستگی کے ساتھ اپنی بیویوں کے کھانے اور لباس کے لیے اقدام کریں۔ درحقیقت اس مسئلے کی رعایت اس مقصد سے ہے کہ مرد و عورت کی ازدواجی زندگی میں رفاہ اور خوشحالی ہو، جو خوش اخلاقی، اچھی رفتار و گفتار اور مرد کی جانب سے کسی منت کے بغیر ہو۔ خداوند عالم سورہ نساء کی 34ویں آیت کے ابتدائی حصے میں عورتوں پر مردوں کی سرپرستی کو بیان کر رہا ہے اور عورت اور مرد کے درمیان پائے جانے والے ذاتی و اکتسابی فرق کو دلیل کے طور پر ذکر کر رہا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم، مرد عورتوں کے حاکم اور نگراں ہیں ان فضیلتوں کی بنا پر جو خدا نے بعض کو بعض پر دی ہیں اور اس بنا پر کہ انہوں نے عورتوں پر اپنا مال خرچ کیا ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 34 میں عورتوں پر مردوں کی نگرانی اور حکمرانی، الرجال قوامون علی النساء، عورتوں پر مردوں کے تسلط، زور زبردستی اور بالادستی کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ جیسا کہ اہل لغت اور ان کی پیروی میں اکثر مفسرین نے کہا ہے کہ لفظ قوام سرپرستی اور نگرانی کے معنی میں ہے۔ کیونکہ خاندان معاشرے کا ایک چھوٹا یونٹ ہوتا ہے، اس لیے قدرتی بات ہے کہ اس کو ایک بڑے معاشرے کی مانند ایک سرپرست و نگہبان کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے بعض وجوہات اور مردوں میں موجود خصوصیات کی بنا پر یہ ذمہ داری مردوں کو ہی سونپی گئی ہے۔
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sahartv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، انداز جہاں کے ساتھ محمد مہدی شرافت حاضر ہے اور آج کے پروگرام میں ہم امریکہ کے صدارتی الیکشن کے نتائج کے اعلان کے بعد کی صورتحال کا جائزہ لیں گے۔ ہمارے ساتھیوں نے اس سلسلے میں ایک رپورٹ تیار کی ہے، تو لیجئے ملاحظہ فرمائیے پہلے وہ رپورٹ اور اس کے بعد ہم گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔
امریکہ کے صدارتی الیکشن میں جو بائیڈن کی کامیابی کا اعلان ہوتے ہی موجودہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے نتیجے کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا، جس کے بعد سے ٹرمپ کے مسلح طرفدار بھی آتشی اسلحے کے ساتھ سڑکوں پر نکل آئے ہیں۔ سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی فوٹیج کے مطابق امریکی ریاست جارجیا اور ایریزونا میں ٹرمپ کے مسلح طرفدار آتشی اسلحوں کے ساتھ سڑکوں پر موجود ہیں اور وہ ڈیموکریٹ پارٹی کے صدارتی امیدوار جو بائیڈن کی کامیابی کے اعلان کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ ادھر امریکی پولیس نے ریاست منیسوٹا کے شہر مینیا پولیس میں انتخابی نتائج کے خلاف مظاہرہ کرنے والوں کو سختی سے کچل دیا ہے اور کم سے کم 600 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ مظاہرین اپنے ووٹوں کو گنتی میں شامل نہ کیے جانے کے خلاف احتجاج کر رہے تھے۔ روزنامہ واشنگٹن پوسٹ کے مطابق امریکہ کے پبلک سروس ڈپارٹمنٹ کی ڈائریکٹر ایملی مرفی نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے شکست تسلیم نہ کیے جانے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ فوری طور پر انتقال اقتدار سے متعلق کسی سرکاری خط پر دستخط نہیں کریں گی۔ اخبار کے مطابق سن 2000 کے بعد یہ پہلا موقع ہوگا جب امریکہ میں اقتدار کی منتقلی تاخیر سے انجام پائے گی۔ ادھر امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے متعدد ٹویٹ پیغامات میں ماضی میں پیش آنے والی انتخابی مشکلات اور دھاندلیوں کا ذکر کرتے ہوئے ایک بار پھر دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ کے حالیہ انتخابات میں تاریخ کی بدترین دھاندلی ہوئی ہے۔ ٹرمپ نے جو بائیڈن کو کامیاب قرار دینے کے باعث امریکی ذرائع ابلاغ پر بھی کڑی نکتہ چینی کی ہے۔ اسی دوران ٹرمپ کے قریبی ساتھی اور سینیٹر لنڈسے گراہم نے کہا ہے کہ صدر ٹرمپ کو شکست تسلیم نہیں کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اگر شکست تسلیم کر لی تو ملک میں ریپبلکن کی سیاست کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا۔ ادھر ٹرمپ کی اہلیہ میلانیا ٹرمپ نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو مشورہ دیا ہے کہ وہ اپنی شکست کا اعتراف کرتے ہوئے حالیہ صدارتی انتخابات کے نتائج کو تسلیم کر لیں۔
ناظرین آج کے پروگرام میں جرمنی میں مقیم بر صغیر کے ممتاز دانشور اور پولیٹیکل سائنس کے پروفیسر ڈاکٹر اسلم سید، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کے پولیٹیکل سائنس کے پروفیسر ڈاکٹر عرشی خان اور پاکستان کے ممتاز تجزیہ نگار مبشر میر صاحب حصہ لیں گے۔ ہمارے ساتھیوں نے بتایا ہے کہ ڈاکٹر عرشی خان صاحب سے ہمارا رابطہ برقرار ہو گیا ہے، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے شعبہ سیاسیات میں یہ درس و تدریس کے فرائض انجام دے رہے ہیں پروفیسر ڈاکٹر عرشی خان صاحب۔ عرشی خان صاحب السلام علیکم۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔
جناب، امریکہ میں صدارتی الیکشن کے نتیجے اور اس کے بعد جو وہاں پہ حالات پیدا ہوئے ہیں، جس طرح سے ٹرمپ کے حامی سڑکوں پر نکلے ہیں اسلحہ لے کر اور مختلف شہروں میں بدامنی کی صورتحال پیدا ہوئی ہے، اس کے بارے میں آپ کا تجزیہ کیا ہے؟
دیکھیے، امریکن ڈیموکریسی اس وقت میں کہوں گا کہ وہ کرائسس میں ہے، بلکہ میں کہوں گا کہ پوری امریکن سوسائٹی کرائسس میں ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ ہنٹنگٹن نے، سیموئل پی ہنٹنگٹن نے کتاب لکھا تھا کلیش آف سیولائزیشن۔ ابھی جو سچویشن ہے وہ کلیش آف امریکنز ہے، اور وہ امریکہ میں ابھی بالکل مطلب ظاہر ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ اس زمانے میں 100 سال پہلے الیکس ڈی ٹاکویل، ایک بہت بڑے اسکالر تھے، انہوں نے کہا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ امریکن ڈیموکریسی جو ہے وہ ڈالر ڈیموکریسی ہو جائے گی، مطلب ڈالر فنڈنگ کے ذریعے الیکشنز ہوں گے۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ یہ لابی ڈیموکریسی ہو گئی۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آج کے ڈیٹ میں یہ ریمبو ڈیموکریسی ہے۔ ریمبو کا مطلب یہ ہے کہ بہت ہی پاورفل آدمی ہے، بغیر کسی قانون کے، بغیر کسی انصاف کے لوگوں کو مارتا ہے۔ تو یہ سچویشن ابھی مطلب کافی ایک افسوس کا مقام ہے، اس لیے کہ خاص کر کے اکیڈمک ورلڈ میں امریکہ کے لوگ ایگزامپل دیتے تھے کہ وفاقی حکومت میں سب سے امپورٹنٹ کنٹری ہے وہ امریکن کنٹری ہے، وہاں پہ اسٹیٹ میں جو ہے رائٹس ہیں وغیرہ ہیں۔ لیکن یہ چیزیں اتنی بری طرح سے بکھر گئیں، خاص کر کے 3-4 سال میں جو ٹرمپ نے تمام چیزوں کو وہاں پہ جتنے بھی ویلوز تھے، کانسٹیٹیوشنل ویلوز اور پولیٹیکل ویلوز جو تھے، ان کو بالکل تار تار کر دیا ہے۔ کافی ایکسپوز ہو گیا امریکہ، جو امریکہ کی ڈیموکریسی کی جو عزت تھی یا جو اس کی بات کرتے تھے پارلیمنٹری ڈیموکریسی کے لیے، بیسیکلی بریٹین کو جو ہے فالو کرتے، اس کو ایک ماڈل مانتے ہیں، لیکن امریکہ کو جو ہے ہیومن رائٹس کا ماڈل مانتے تھے اور اس کا ماڈل مانتے تھے، تو اس پہ بھی لوگوں کو کافی اعتراض تھا۔ لیکن اب چیزیں کافی ظاہر ہو گئی، میرے خیال سے جو مطلب اللہ کا جو نظام ہے وہ چیزوں کو اللہ تعالیٰ ظاہر کرتے ہیں دھیرے دھیرے، تو وہ بالکل ظاہر ہو گئی۔ ابھی جو پریزنٹ سچویشن ہے بالکل میں یہ کہوں گا کہ وائلڈ بالکل وہاں پہ سچویشن بنا ہوئی، اس لیے کہ آپ کو یہ پتا ہوگا کہ رشن سورسز سے بھی ہمیں پتا چلا کہ خود امریکہ میں 2000 ملیشیا آرگنائزیشن ہیں۔ مطلب آپ نے سنا تو ملیشیا آرگنائزیشن خاص کر کے بولتے ہیں کہ وہ سیریا میں ہیں، لبنان میں ہیں، اور یمن میں، فلاں جگہ پہ ہیں، اور آپ کے افریقن کنٹریز میں ہیں یہ، لیکن 2000 ملیشیا آرگنائزیشن صرف یہ ہیں، مطلب ان کے امریکہ میں یہی جو ملیشیا آرگنائزیشن ہیں جن میں ڈفرینٹ ڈفرینٹ نامس ہیں، ان کے اپنے فلیگس ہیں، ان کے اپنے مطلب کے لباس ہیں اور ان کے اپنے جو ہے بہت ساری چیزیں ہیں، تو وہ اس وقت مظاہرہ کر رہے ہیں یا وہ بالکل لڑے ہوئے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایسی سچویشن نہیں ہوگی کہ وہاں پہ بالکل انارکی ہو جائے، اس لیے کہ خود امریکہ میں جو ملٹری بیس ہے امریکہ کا، وہ 6000 بیسز ہیں امریکن ملٹری بیسز ود ان امریکہ، تو وہ تو ایک ادھر بھپکی کی بات ہوگی کہ وہ کر رہے ہیں کہ میں نہیں مانوں گا، لیکن یہ پوری طرح سے تمام وہاں کے جو بھی اسٹیبلشمنٹس ہیں، جو بھی انسٹیٹیوشن، خاص کر کے میڈیا، تمام چیز وہ ایکسیپٹ کر چکے ہیں کہ جو بائیڈن جو ہیں، جو بائیڈن وہ الٹیمیٹ جو ہے پریزیڈنٹ الیکٹ ہیں آج کے سچویشن میں، اور اس طرح کی بات کر رہے ہیں کہ وہاں پہ جو ہے وہ ریکاؤنٹنگ میں جائیں گے۔ اس لیے کہ آپ دیکھیں گے کہ اسٹیٹ وائڈ جتنے بھی الیکشن ہوئے ہیں پچھلے 10 سال میں، 2000 سے لے کے 2019 تک، اس میں ٹوٹل اسٹیٹ وائڈ الیکشن جو ہوئے ہیں وہ 5778 ہوئے ہیں، اور اس میں جو ریکاؤنٹنگ ہوئی ہے اس میں 31 الیکشن میں جو ریکاؤنٹنگ ہوئی ہے اس میں صرف 3 ریکاؤنٹنگ کو میں غلطی پائی گئی ہے۔ زیادہ تر جو پاسبلٹی 99% یا 98% وہ یہ ہے کہ اکاؤنٹنگ صحیح ہوئی ہے، جس کے بارے میں بائیڈن بولتے ہیں، اور سچویشن بھی یہی تھی کہ مطلب جو چیزیں آ رہی تھی، اس لیے کہ خود ٹرمپ کے جو فالوورس ہیں وہاں پہ امریکہ میں وہ 88 ملین ٹویٹر فالوورس ہیں، لیکن وہ جو اللہ کا نظام ہے کہ مطلب کچھ بھی کچھ ہو سکتا ہے، تو یہ جو ان کا الیگیشن ہے کہ فراڈ ہوا ان کے ساتھ، فراڈ تو نہیں ہوا وہاں پہ، اس لیے کہ زیادہ تر جو دبے کچھ لوگ تھے، خاص کر کے وہاں پہ جو افریقن امریکن تھے، جو مائگرینٹس تھے، جو بلیکس تھے آپ کے، اور جو ہسپینکس ہیں، تو ان کے زیادہ تر جو ووٹس ہیں وہ ڈیموکریٹس کو ہی ملے، اور خود امریکن جو انسٹیٹیوشن تھے وہاں پہ، میڈیا اور انٹلیکچوئلس اور ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن، وہ لوگ یہ دیکھ رہے تھے کہ اگر ٹرمپ کے سٹائل میں امریکہ چلا تو شاید بہت زیادہ دن نہیں لگے کہ خود امریکہ اپنے آپ میں کولیپس کر جائے. اس لیے کہ امریکہ مورلی تو کافی کولیپس کر گیا ہے, مطلب اس کی جو کریڈبلٹی تھی پولیٹیکل کریڈبلٹی کافی ڈیمیج ہوئی ہے. آپ
جی دیکھا ہوگا
تو یہ کہ کافی سچویشن میں تو یہ کہوں گا کہ خود امریکہ جو فریڈم کی بات کرتا ہے پوری دنیا کے لیے, میں تو سمجھتا ہوں کہ ابھی جو سچویشن اس میں تین چیز میں کہوں گا کہ فریڈم آف یو ایس, فریڈم بائی یو ایس اینڈ فریڈم فار یو ایس, اس کی تینوں کی ضرورت خود امریکہ میں اس کو ضرورت ہے کہ اس طرح سے اب مطلب امریکہ کو آزاد کیا جائے آج کے ڈیٹ میں خود وہاں کے لوگوں سے جو اس طرح کے ٹرمپ ٹائپ کے لوگ ہیں جو لابیز ہیں وہاں پہ خاص کر کے, کیسے جو ہے وہ امریکہ خود اپنے آپ کو امریکہ بنا سکے, کیونکہ پوری جو ڈیموکریٹک نظام ہے وہاں پہ امریکہ میں جو بینکنگ سسٹم ہے جو اکنامک سسٹم ہے جو انٹیلیجنسیا ہے جو ہائر ایجوکیشن ہے اس میں آپ بہت ایسی چیزیں ہیں جو آپ نہیں کر سکتے. فار ایگزامپل امریکہ میں بہت آسان ہے کہ آپ امریکن پریسیڈنٹ کو کرٹیسائز کریں لیکن اسرائیلی پرائم منسٹر کو آپ کرٹیسائز نہیں کر سکتے. یہ ایک بہت بڑی ٹریجڈی ہے امریکہ کی, مطلب بہت ساری چیز آپ وہاں پہ اسرائیل پہ آپ ایسی پی ایچ ڈی نہیں لکھ سکتے ہیں جو اس کے انٹرسٹ میں اس کے خلاف چلے جائے, اس لیے کہ جو سپروائزر کریں گے شاید ان کو بھی وہاں پہ ٹرمینیٹ کر دیا جائے گا. تو یہ تمام چیزیں ہیں اور یہ چیزیں ایکسپوز ہو رہی ہیں میرے خیال سے آنے والے وقت میں اور ایکسپوز ہوں گی, اور بائیڈن کو کافی وقت لگے گا ان تمام چیزوں کو مطلب کہ ریسیٹل کرنے میں.
بہت بہت شکریہ جناب, لائن پہ رہیے گا. اور ناظرین, پاکستان کے ممتاز تجزیہ نگار مبشر میر صاحب سے بھی ٹیلی فون لائن کے ذریعے ہمارا رابطہ برقرار ہوا ہے. میر صاحب السلام علیکم.
وعلیکم السلام جناب.
جناب میر صاحب, یہ امریکہ میں صدارتی الیکشن کے نتیجے کے اعلان کے بعد جو صورتحال پیدا ہوئی ہے اس کے بارے میں آپ کا تجزیہ کیا ہے؟
جی بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ جو امریکن ڈیموکریسی کے بارے میں ایک بہت بڑا جو ایک امیج جو ہے ہم کئی دو صدیوں سے زائد عرصے سے سن رہے تھے اور اس کو ایک بڑا ہی فول پروف سسٹم اور ایک بہت ہی ٹرسٹ وردی سسٹم جو ہے وہ تصور کیا جاتا تھا, میرا خیال ہے کہ وہ بڑا اس کا امیج سارا ڈسٹارٹ ہو گیا, سارا امیج اس کا جو ہے وہ ملیا میٹ ہو گیا, برباد ہو گیا. دنیا میں ان کی جو ایک ڈیموکریسی کی جو کریڈیبلٹی تھی وہ ان کے اپنے نظام نے ہی اپنے ہی لوگوں نے اس کو بالکل ختم کر دیا ہے. اور سب سے بڑا جو اس میں جو ایک ہمیں ایلیمنٹ نظر آتا ہے جو آؤٹ گوئنگ پریزیڈنٹ ہیں صدر ٹرمپ جو ہیں ان کے رویے نے اس میں بڑا نمایاں کردار ادا کیا ہے. جس طرح انہوں نے پورے چار سال اپنے گزارے ہیں وہ بہت سی ایسی نیوز کا حصہ بنتے رہے جو کہ کسی طرح بھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ دنیا کے کتنے بڑے ملک کا جو ہیڈ آف دا گورنمنٹ ہے, ہیڈ آف دا سٹیٹ جو ہے وہ اس طرح کے انداز اختیار کرتا ہے. تو اس نے امریکن جو عوام تھی اس کے اندر بھی ایک بڑا انریسٹ جو ہے نا وہ کریٹ ہوا ہوا تھا. آپ دیکھیں جو اتنی بڑی تعداد میں ووٹنگ ہے اگر اس کو بالکل جو ہے وہ اس طرح تصور کر لیا جائے کہ یہ سارا جو ہے ان کے پالیسیوں کو نگیٹ کرنے کے لیے لوگوں نے اتنی بڑی تعداد میں ووٹ ڈالے اور ریکارڈ ووٹنگ اس لیے ہوئی کہ ہمارے ملک کا اس طرح کا بندہ جو ہے وہ صدر نہیں ہو سکتا جس کو. اور ایک بڑی اہم بات ہے جو میری نظر سے چیزیں گزری کہ ان کے ڈیموکریٹس کے ایک بہت ہی سینئر جو رہنما ہیں جنہوں نے تقریباً 10 سے 15 دن پہلے اسی طرح کے واقعات جو ابھی ہو رہے ہیں اس کی انہوں نے پیشین گوئی بھی کی تھی کہ اس طرح کے واقعات ہوں گے اور ٹرمپ جو ہیں یہ الیکشن کے جو ریزلٹس ہیں نتائج جو ہیں ان کو تسلیم کرنے سے انکار کریں گے. میرا خیال ہے کہ جو امریکہ کی جو سوسائٹی ہے جو جس طرح کے ابھی وہاں پہ ایک نظام ہم دیکھتے آ رہے تھے اس کو جس طرح ایکسپوز ہوا ہے اس طرح کے سسٹم میں اور خاص طور پہ پہلے ہم نے حیرت کی تھی چار سال پہلے کیا امریکنز جن کے بارے میں اتنا بڑا ایک تصور ہے اس کی قوم کا کیا وہ ایسے شخص کو منتخب کر سکتے ہیں, اور پھر واقعی چار سال کے بعد ہم نے یہ دیکھ لیا کہ یہ وہ نظام ہے جس جو زمین بوس ہو گیا. گویا اب یہ صورتحال پیدا ہونی شروع ہو گئی کہ امریکہ کا جو پولیٹیکل سسٹم ہے اس کے اندر جتنی خرابیاں تھیں جس کو انہوں نے کسی نہ کسی طرح دبا کے رکھا ہوا تھا وہ ایکسپوز ہو گئی ہیں. لہذا وہ خود تصور کریں گے, خود سمجھیں گے کہ انہیں کس قسم کی ریفارمز جو ہیں نا ان کی ضرورت ہے اپنے ملک کے اندر. اور سب سے بڑی ایک اور بھی ایک چیز کی طرف بھی ہمیں جانا چاہیے کہ جو بھی اب گورنمنٹ میں جیسے ان کی اعلان ہو گیا ہے جو بائیڈن کا کہ وہ ملک کے نیکسٹ پریزیڈنٹ ہوں گے, لیکن یہ لڑائی جو ہے مجھے نہیں لگتا کہ یہ ختم ہو جائے گی اس اعلان کے ساتھ ختم ہو جائے گی
جی
بلکہ
جی
اس کے ایک بڑی جو ہے وہ دیوار جو ہے ایک بڑی دراڑ بھی جو ہے وہ دونوں کے درمیان میں جو ہے وہ ہمیں اب کھچتی ہوئی دکھائی دی ہے اور بڑا اس کا وائڈ ہو گیا ہے گیپ. اگرچہ نئے پریزیڈنٹ جو ہیں وہ بڑے اعلانات کر رہے ہیں ہمیں مل کے چلنا ہے, یقیناً ان کی ایک سٹیٹمنٹ جی کی طرح کی جو ہے وہ گفتگو ہے, لیکن سیکنڈ سائیڈ ہم ٹرمپ تو دیکھتے ہیں
جی
جو مسلسل اس کو فائٹ کرنے کی اور مسلسل اس کو نہ تسلیم کرنے کی بات کر رہے ہیں. لہٰذا ہمیں امریکن سوسائٹی اندر سے بڑی جی شیک ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اور اس بات کو ہم نہیں رول آؤٹ کر سکتے
جی
کہ یہ جو ایک دراڑ پڑی ہے تو ملک کے اندر ان کے عوام کے اندر جس نے ٹوٹل تقسیم کیا ہے, صرف
جی
قوم کو تقسیم نہیں کیا بلکہ ان کے اداروں کو تقسیم کیا ہے, اس کے اوپر جو ہے جو رائے بنی ہے بڑی ہی ایک ڈفرینٹ انداز کی جو پچھلے کئی ہم دیکھا ہے کہ 100 سال میں بھی ایسا نہیں ہو سکا, ایون جنگ عظیم کے دنوں میں بھی اس طرح کی صورتحال پیدا نہیں ہوئی. لہذا امریکن سوسائٹی جو ہے وہ میرا خیال ہے زیادہ تھریٹ میں ہے, اس کو زیادہ جو ہے وہ خطرہ ہے. اور جو بات کہی جا رہی ہے بہت سے لوگ اس پہ گفتگو کر چکے ہیں کہ سول وار جو ہے وہ پھوٹ سکتی ہے امریکہ کے اندر, بہت بڑی جو ایک صورتحال ہے وہ ایک اس انداز کی ہو سکتی ہے کہ ایک لمبے عرصے کا انریسٹ جو ہے وہ ہمیں جو ہے نا اس کا سامنا ہو سکتا ہے وہاں.
بہت بہت شکریہ جناب. ناظرین اس وقت ہمارا رابطہ برقرار ہوا ہے جرمنی میں مقیم بر صغیر کے ممتاز دانشور پولیٹیکل سائنس کے پروفیسر ڈاکٹر اسلم سید صاحب سے. سید صاحب السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
سید صاحب امریکہ کے موجودہ سیاسی منظر نامے پر آپ کا تبصرہ کیا ہے؟
یہ ایک مزہ خیز اوپرا ہے
جی,
آپ سمجھتے ہیں نا اوپرا, جس میں دو سٹیج پہ ایکٹر ہوتے ہیں, ایک آتا ہے الٹی سی بھی حرکتیں کرتا ہے جوکرز کی طرح, پھر اس کی باری ختم ہو جاتی ہے, تو ایک دوسرا آتا ہے جو تھوڑا سا سنجیدہ لگتا ہے
جی جی.
لیکن کہانی کا جو انجام ہے وہ وہی ہوتا ہے جو مصنف نے پیچھے بیٹھ کے لکھا ہوتا ہے, تو میں اس کو صرف ایک ڈرامہ سمجھتا ہوں اور کچھ نہیں ہے. یہ حقیقت ہے کہ ٹرمپ اس کلاس کو, کلمپ اکیلا نہیں ہے, ہم یہ کہتے ہیں نا کہ یہ بیوقوف کہاں
سے. سید صاحب سے رابطہ لگتا ہے کہ منقطع ہو گیا ہے. خان صاحب آپ لائن پہ ہیں؟ خان صاحب سے جی آپ لائن پہ ہیں جناب؟
جی جی میں آپ کی آواز سن رہا ہوں.
جناب سید صاحب جتنا بولے تھے اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ ان کی نظر میں یہ جو کچھ ہوا ہے, الیکشن ہوا اور نتیجے کا اعلان ہوا اور ٹرمپ صاحب کی شکست, اس کا اسکرپٹ پہلے سے ہی لکھا جا چکا تھا, اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟
وہ تو کافی گہری بات انہوں نے کہا, میں سمجھتا ہوں کہ کافی امپورٹنٹ, اس لیے کہ میں نے کہا تھا شروع میں کہ امریکن سوسائٹی اور پولیٹیکل سسٹم دونوں کرائسس میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک کیو کنٹری ہو گیا. کیو کا مطلب ہوتا ہے کھو, اور کیو کے اندر جو لوگ رہتے ہیں ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ باہر کیا ہو رہا ہے, تو یہ سچویشن خود امریکہ میں ہے. اس لیے کہ ٹرمپ جو کہیں گے وہی لوگ سمجھتے ہیں, باہر کیا ہو رہا ہے, ایکچوئل کیا ہو رہا ہے وہ نہیں ہے. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے جو الزامات تھے ٹرمپ کے اوپر میں, چاہے وہ سیکسول کرائمس ہو یا ٹیکس فراڈ ہو یا جھوٹ بات ہو یا فیک نیوز ہو, یا جس طرح سے وہ تھریٹ دیتے تھے اور جس طرح کی لینگویج انہوں نے خود جو بائیڈن کے خلاف سلیپی جو اس طرح کی بات کیا, پاپولسٹ اپیل انہوں نے کیا, پاپ کلچر کے وہ پارٹ رہے, ریسزم وغیرہ تمام چیز کے باوجود بھی آپ نے دیکھا کہ امریکہ میں جو ہے 48% لوگوں نے ان کو ووٹ دیا. مطلب یہ بڑے تعجب کی, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں کی جو سوسائٹی ہے وہ ایک کیو, مطلب اس لیے میں نے کہا کہ کیو کنٹری ٹائپ کا ہو گیا, اس لیے کہ وہاں پہ جو اوپینینس ہیں جو رائے ہیں وہ پرسیپشن کے اوپر میں بیسڈ ہیں, پرسیپشن فیکٹس کے اوپر میں نہیں. پر اس لیے آپ دیکھیں گے جو امریکن جو فارن پالیسی ہے, جو ان کے جتنے ایشوز ہیں, چاہے وہ ایران ہو, وینیزویلا ہو, یا عراق ہو, یا سیریا ہو, یا یمن ہو, تو تمام چیزیں آپ دیکھیں گے, یا نارتھ افریقن کنٹریز ہو,
جی جی
تمام چیز آپ دیکھیں گے بالکل جو ایکسپیکٹیشن ہے لوگوں کا اس سے بالکل برعکس ہے. جہاں جہاں پہ انہوں نے ڈیموکریسی کے نام پہ کام کیا وہاں پہ ڈیموکریسی ختم ہوئی, جہاں پہ ہیومن رائٹس نے کام کیا وہاں پہ ہیومن رائٹس کا اور وائلیشن ہوا, تو کافی وہاں پہ ایک سچویشن ہے. تو میں تو یہ کہوں گا کہ ایک ہوسٹیج ٹائپ کی کنٹری ہے, میں تو بہت سی سخت استعمال کرتے ہیں, ہوسٹیج سوسائٹی ہو گئی. اس میں اگر لیڈرشپ آپ دیکھیں وہاں پہ, چاہے وہ ڈیموکریٹ کی لیڈرشپ ہو یا وہ ریپبلکن ہو, ڈیموکریٹ جو ہے وہ تھوڑا سا लिबरल कह सकते हैं उनको, वो थोड़ा सा हैं, मतलब स्वीट हैं और स्लो हैं, ये थोड़ा सा वायलेंट हो गए खास करके ट्रंप के अंदर में, लेकिन दोनों जो है वो पूरी तरह से वो आजाद नहीं है लीडरशिप अगर आप देखें अमेरिका में, इसलिए कि दोनों जो है वो लॉबीज के ही पैसे पे चलते हैं और दोनों के हाथ जो है वो बंधे हुए हैं वहां के खुद इकोनॉमिक सिस्टम से, मीडिया से।
बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया खान साहब। डॉक्टर असलम सैयद से हमारा राबिता बरकरार हो गया। जी सैयद साहब, आप अपनी बात मुकम्मल करेंगे या मैं सवाल करूं?
नहीं नहीं, मैं मुझे वो कंक्लूड कर लेने दीजिए, फिर आप सवाल कर सकते हैं। और
जी जी,
तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि ये मुसन्निफ जो है ना वो बैकग्राउंड में होते हैं, वो आपको नजर नहीं आते
जी,
इस ओपरा की जो स्टोरी लिखने वाले हैं
जी।
अच्छा, अब एक चेहरा जब उनको लगता है कि इसने जो कुछ करना था कर दिया है, इसको तब्दील कर दो
जी,
ये जो दो आपको नई सूरतें नजर आ रही हैं, सिर्फ चेहरे की तब्दीली है
जी,
और कुछ नहीं है। मुझे समझ नहीं आती, कल भी मेरे एक प्रोग्राम में यही बहस हो रही थी कि कोई तब्दील नहीं होगा,
बल्कि
पता नहीं आज आपने उनकी तकरीर सुनी है या नहीं, जो वाइस प्रेसिडेंट मुंतखब हुई है एपेक में, उनकी जो तकरीर थी वो हर चीज को घुमा फिरा के इसराइल की सिक्योरिटी, इसराइल की मदद इस पे ला रही थी। तो अमेरिका का मसला ये है, ये नहीं है कि कौन वहां पे सदर होगा, इनका मसला ये है कि उनकी सुई एक जगह अटकी हुई है और वो अटकी हुई है इसराइल पे इसमें, और जो जो हवारी हैं इसराइल के उनके साथ उनके ताल्लुकात बिल्कुल रहेंगे, खा वो सऊदी अरब है या कोई और मुल्क है, और जो ममालिक उनकी आंख में खटकते हैं कि ये इसराइल को पसंद नहीं करते, उनके साथ उनकी पॉलिसी वही रहेगी जो पहले से थी।
बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, दो मिनट का वक्त हमारे पास रह गया है जी। मुबशिर मीर साहब, मीर साहब आप क्या कहते हैं?
बातें तो मैं इत्तफाक करता हूँ, लेकिन मैं एक बात इसमें जरूर ऐड करना चाहता हूँ
जी जी,
कि माजी बिल्कुल इसी तरह था जिस तरह मेरे मोहतरम ने फरमाया है
जी,
लेकिन जो मैं अर्ज कर रहा था कि जितना डिवीजन इस इलेक्शन ने अमेरिकन सोसाइटी के अंदर डाला है
जी जी,
जितनी दरार इस इलेक्शन ने डाली है, ये माजी में हमें इसका एग्जाम्पल इस तरह नहीं मिलता
जी जी,
इसलिए हम बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि कुछ नहीं होगा, कुछ चेंज नहीं होगा
जी, जी।
मैं कहता हूँ कि कुछ ना कुछ चेंज होगा।
बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहरहाल नाजरीन, ये आने वाला वक्त बताएगा कि बाइडन से खुद अमरीकी अवाम ने जो तवक्कुआत वाबस्ता कर रखी हैं उन्हें पूरा करने में वो किस हद तक कामयाब होते हैं। प्रोग्राम के बारे में हमें आपकी राय का भी इंतजार रहेगा। इसी के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए हम आपसे इजाजत चाहते हैं। खुदा हाफिज़।